گھنٹے کی نشریات کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہیں۔ پاکستان میں رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں۔ تو آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی کل جماعتی کانفرنس 26 جون کو اسلام آباد میں ہونا طے پائی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی میزبانی میں ہونے والی اس اے پی سی میں کیا اپوزیشن جماعتیں حکومت مخالف فیصلہ کن تحریک پر اتفاق کر پائیں گی، اس کے بارے میں ہم ایک تفصیلی رپورٹ آپ کو سنوا چکے ہیں، جس میں ہمارے نمائندے علی فرقان نے اپوزیشن جماعتوں کے درمیان پائے جانے والے مشترکات اور اختلافات کا ایک جائزہ پیش کیا تھا۔ امریکہ نے مذہبی آزادی سے متعلق بین الاقوامی رپورٹ میں پاکستان میں توہین مذہب کے الزام میں قید آسیہ بی بی کی رہائی کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے، لیکن امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف توہین مذہب کے قانون کا غلط استعمال روکا جائے۔ پاکستان میں بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں اس قانون میں ترمیم کا مطالبہ کرتی آئی ہیں۔ اس بارے میں بھی ایک بڑی تفصیلی بحث آج آپ نے شہناز عزیز کے پروگرام میں سنی، جو اس سے پہلے پروگرام پیش کر رہی تھیں۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن احمد السانی نے پاکستان کا دورہ مکمل کیا، واپس روانہ ہو گئے۔ قطر اور پاکستان نے توانائی، تجارت، سرمایہ کاری اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے معلومات کے تبادلے سے متعلق 3 مفاہمت کی یاداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ اسلام آباد سے سارا حسن کی رپورٹ سنیے۔
پاکستان کے دورازہ دورے پر اسلام آباد آنے والے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد السانی کا نو خان ایئر بیس پہنچنے پر وزیراعظم عمران خان نے استقبال کیا۔ پاکستان پہنچنے پر امیر قطر نے وزیراعظم عمران خان سے ون آن ون ملاقات کی، جس کے بعد دونوں ممالک کے مابین وفود کی سطح پر بھی بات چیت ہوئی۔ وفود کی سطح پر ہونے والی بات چیت میں توانائی، سرمایہ کاری، تجارت اور سیاحت کو فروغ دینے پر غور کیا گیا۔ پاکستان اور قطر کے مابین دو طرفہ تجارت کا حجم 2.5 ارب ڈالر ہے، جسے مزید بڑھانے پر زور دیا گیا۔ دونوں ممالک نے سرمایہ کاری اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے پاکستان قطر مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کی منظوری بھی دی۔ پاکستان اور قطر نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے معلومات کے تبادلے کے لیے بھی ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ وزیراعظم کے مشیر ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان کا کہنا ہے کہ قطر کے امیر نے ایسے وقت پر پاکستان کا دورہ کیا ہے جب مشرق وسطی میں حالات کافی نازک ہیں۔
ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ پاور سیکٹر کے اندر، دے وانٹ ٹو انویسٹ، اور آپ کے جو انرجی کنسٹرینز ہیں اس میں ایل این جی، ایل پی جی اور دیگر وہ ایکسپلوریشن ہماری آئی لینڈ گیس کے حوالے سے، چونکہ ان کے پاس بیٹر ایکسپیرینس، ٹیکنالوجی اور سکلز ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ یہ آئیں اور پاکستان جو بلاکس آکشن کرنے جا رہا ہے اس سے یہ فائدہ اٹھائیں۔
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اپنے قطری ہم منصب سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ قطر نے پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر میں تقریباً 1.25 لاکھ سے زائد پاکستانی موجود ہیں جو ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات میں قطر کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک فیفا ورلڈ کپ کے لیے مزید 1 لاکھ پاکستانیوں کو قطر بلوانا چاہتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے رواں سال جنوری میں قطر کا دورہ کیا تھا۔ قطر نے پاکستان کے لیے ویزا میں نرمی کا اعلان بھی کیا ہے۔ پاکستان کے دورے پر آنے والے قطر کے امیر کو پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز نشان پاکستان بھی دیا گیا۔ انہیں پاکستان اور چین کی مدد سے تیار کیے گئے جی ایف تھنڈر 17 کا بھی معائنہ کروایا گیا۔ قطر کے امیر اس سے قبل سن 2015 میں بھی پاکستان آئے تھے۔ سارا حسن، اردو وی او اے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں 75 کلومیٹر ساحلی پٹی ہے، جہاں مختلف مقامات پر بہت سے پکنک پوائنٹس قدرتی طور پر موجود ہیں، تاہم اب صوبائی حکومت نے ان مقامات کو سیاحی کے لیے کھولنے اور وہاں سیاحتی مرکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کی تفصیل کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں۔
پاکستان اور چین کے درمیان اربوں ڈالر کی مالیت کے اقتصادی راہداری کے منصوبے اور گوادر بندرگاہ کی کامیابی سے تکمیل اور دونوں منصوبوں میں ملکی اور بین الاقوامی کمپنیوں کی دلچسپی کے بعد حکومت بلوچستان نے صوبے کے 750 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی کو ترقی دینے اور سیاحوں کی دلچسپی کے لیے مختلف مراکز قائم کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران سیکرٹری ثقافت و سیاحت ظفر علی بلیدی نے بتایا کہ ضلع گوادر میں پڑھے لکھے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بے روزگار ہے۔ حکومت نے ان نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کی غرض سے صوبے کے ساحلی پٹی پر موجود قدرتی سیاحتی مراکز کو پکنک پوائنٹس میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔
جب ٹورسٹ آئے گا تو اس کو کافی چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ وہاں کے جو علاقے کے جو لوکل ہیں ان کے ساتھ انگیج کریں۔ وہاں مختلف قسم کے کیفیٹیریا ساتھ میں بنیں گے، شاپس ہوں گی، پیٹرول پمپ، ریسٹ ایریا بنیں گے۔ ہم نے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں بھی ہمارے کچھ کوسٹل ایریاز ہیں جیسے میان حسینی ہر ہے، اپنا کلمت ہر ہے، گڈانی ہے، اس کے لیے بھی ہم نے کانسٹرکٹ پیپر بھجوائے ہیں تاکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کچھ علاقوں کی فنڈنگ ہو سکے۔
ظفر علی بلیدی کا کہنا ہے کہ طویل ساحلی پٹی پر قدرتی مناظر کو ترقی دینے کے لیے سروے جاری ہے اور ماڑا اور جیونی میں بعض مقامات کی نشاندہی بھی ہو چکی ہے، جس کے لیے صوبائی حکومت کے نئے آنے والے بجٹ میں رقم بھی مختص کی گئی ہے۔ صوبائی حکومت تمام اخراجات اپنے پی ایس ڈی پی سے پورے کرے گی۔ پہلے مرحلے میں کنڈ ملیر میں ایک منصوبہ مکمل ہونے کو ہے۔ گوادر کے ایک سینئر صحافی نور محسن نے وی او اے سے گفتگو کے دوران کہا کہ بلوچستان کے ساحلی اضلاع میں پڑھے لکھے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بے روزگار ہے۔ صوبائی حکومت کے اس فیصلے پر ان اضلاع کے لوگ بھی کافی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔
بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بے روزگاری ہے۔ بے روزگاری کے سبب لوگ غلط رستوں پہ چل پڑے ہیں اور ان میں منشیات کے بھی معاملات ہیں اور دوسرے طرح بھی ہیں۔ اگر ایسے مواقع ملیں لوگوں کو، مطلب گوادر کا بہت بڑا علاقہ ہے، گوادر میں جیونی سے لے کر ارماڑا تک بہت سارے پوائنٹ ہیں، وہاں پر سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے اور اس کی سبب بہت سارے لوگ برتر روزگار سکتے ہیں۔
بلوچستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ صوبے کے ساحلی اضلاع گوادر، تربت، پنجگور، لسبیلا میں مجموعی طور پر نوامان کی صورتحال کافی بہتر ہو گئی ہے، تاہم گاہے بگائے دہشت گردی کے واقعات ہو جاتے ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے علاقے میں نیم فوجی فورس، فرنٹیئر کور تعینات کرنے کے ساتھ اقتصادی راہداری کی حفاظت کے لیے وفاقی حکومت نے 10,000 اہلکاروں پر مشتمل ایک فورس بھی تشکیل دے دی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان اربوں ڈالر مالیت کا اقتصادی رہداری منصوبہ بلوچستان کے ایک بڑے حصے سے گزر کر صوبے کے ساحلی شہر گوادر پہنچتا ہے، جہاں چین کی مدد سے اربوں ڈالر کی لاگت سے گوادر کی بندرگاہ مکمل ہو گئی ہے، جس سے چین کی مصنوعات کے لیے مشرق وسطی اور مغربی افریقی ممالک کی منڈیوں تک پہنچانے کے لیے ایک آسان راستہ مل گیا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
افغانستان میں حکومت اور حزب اختلاف کے سینئر لیڈروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر افغان دھڑوں کے درمیان دیر پا امن مذاکرات کو فوری طور پر شروع کرانے میں طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والی جاری بات چیت میں کامیابی نہیں ہوئی تو ملک میں مسلح جاریت جاری رہے گی۔ یہ انتباہ ایک ایسے وقت پر کیا گیا جب امریکہ اور طالبان کے درمیان مہینوں سے جاری مذاکرات کا اگلا دور 29 جون کو منعقد ہو رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ دونوں حریفوں کے درمیان حتمی مسودے کو تیار کر لیا جائے گا، جس سے 17 سالہ افغان جنگ کے خاتمے کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ پاکستان کی میزبانی میں ہفتے کے روز منعقد ہونے والی ایک کانفرنس میں افغانستان کی تقریباً 60 بارسوخ اعلی شخصیات نے شرکت کی۔ کانفرنس میں شریک ایک صدارتی امیدوار گلبدین حکمت یار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات سود مند ہیں لیکن کافی نہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ افغانستان کی قومی سلامتی کے مشیر اور ایک اور صدارتی امیدوار حنیف اتمر نے بھی ایسے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ طالبان مذاکرات کے نتیجے میں ابھی تک بین الافغان امن مذاکرات نہیں ہو سکے۔ طالبان کے نمائندے اس کانفرنس میں شریک نہیں تھے کیونکہ باغی گروپ کسی بھی ایسے ڈائیلاگ کی بھرپور مخالفت کرتا ہے جس میں افغان سرکاری حکام شامل ہو۔ پاکستان میں ہونے والی یہ کانفرنس افغان صدر اشرف غنی کے 27 جون کو ہونے والے دورہ پاکستان سے قبل منعقد ہوئی، تاہم افغان عہدیدار بظاہر اسلام آباد کی طرف سے اس کانفرنس کی میزبانی سے خوش نہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے اپنی تقریر میں کہا کہ ان کا ملک افغانستان میں قیام امن کے لیے ہر ممکن کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کے امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ ICE کے مجوزہ چھاپوں کو 2-1 ہفتوں کے لیے مؤخر کیا جا رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کی سہ پہر اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ ڈیموکریٹس کی درخواست پر انہوں نے غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کی کارروائی مؤخر کر دی ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ڈیموکریٹس اور ریپبلکن جنوبی سرحد پر پناہ گزینوں اور اس سے متعلقہ مسائل کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی نے جمعے کی صدر ٹرمپ سے بات کر کے اس کارروائی کو مؤخر کرنے پر زور دیا۔ امریکہ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے تہران کے خلاف فوجی کارروائی کا فیصلہ آخری منٹ پر روکنے کے عمل کو کمزوری سمجھنے کی غلطی نہ کرے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے مشیر جان بولٹن نے یروشلم میں بات کرتے ہوئے کہا کہ نہ تو ایران اور نہ ہی کسی دوسرے جارحیت پسند عامل کو امریکی فیصلے کو کمزوری سمجھنے کی غلطی کرنا چاہیے۔ جان بولٹن اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو سے ملاقات کی غرض سے یروشلم میں ہیں۔ بولٹن کے اس انتباہ سے چند گھنٹے قبل ٹرمپ نے تفصیلات دیے بغیر کہا تھا کہ وہ پیر کے روز سے ایران کے خلاف بڑی نئی پابندیاں کرنے والے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں صدر ٹرمپ نے ان رپورٹس کو رد کیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ صدر نے ایران پر حملے کا اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ انہوں نے ایران پر حملے کا فیصلہ کبھی بھی واپس نہیں لیا جیسا کہ لوگ اسے رپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ ان کے بقول انہوں نے فی الحال اسے آگے جانے سے روکا ہے۔ ہفتے کو کیمپ ڈیوڈ روانگی سے قبل ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا،
The fact is, we're not going to have Iran have a nuclear weapon. And when they agree to that, they are going to have a wealthy country.
حقیقت یہ ہے کہ ہم ایران کو جوہری ہتھیار بنانے نہیں دیں گے، اور جب وہ اس پر راضی ہوگا تو وہ خوشحالی کی جانب بڑھے گا، وہ بہت خوش ہوگا، اور میں ان کا قریب ترین دوست ہوں گا۔ کاش ایسا ہو جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ ایران اور امریکہ کے مابین ایک ہفتے سے جاری سخت کشیدگی کے بعد ہفتے کے روز صدر ٹرمپ کا لہجہ کافی حد تک نرم تھا۔ اپنے ہرمز میں تیل بردار جہازوں پر حملے کا الزام ایران پر عائد کیے جانے کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ ایران ان الزامات کو مسترد کرتا ہے، تاہم ایران نے گزشتہ ہفتے ایک امریکی ڈرون مار گرایا تھا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اتوار کے روز شمالی کوریا کی سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جانگ ان کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک ذاتی خط موصول ہوا ہے اور وہ اس کے مندرجات پر غور کر رہے ہیں۔ ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول میں لاکھوں رہائشیوں نے اتوار کے روز اس دوبارہ انتخاب میں ووٹ ڈالے جو صدر طیب اردوان کی پالیسیوں کا ایک ریفرنڈم اور ترکی کی کمزور جمہوریت کا ایک ٹیسٹ بن گیا ہے۔ افریقی ملک ایتھیوپیا کے سرکاری میڈیا کے مطابق فوجی بغاوت کی ناکام کوشش کے دوران چیف آف جنرل اسٹاف سمیت 3 اعلی حکام ہلاک ہو گئے۔ ریاستی میڈیا نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ چیف آف اسٹاف جنرل اسٹاف سیار میکانن کو ان کے دفتر میں انہی کے محافظ نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
آپ کی دنیا کے دوسرے گھنٹے کی نشریات کے ساتھ بہجت جلانی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہے۔ آج ہم آج کی دنیا پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں حسب معمول آپ کی صحت سیگمنٹ کے ساتھ۔ پھر بات ہوگی ایک فلاحی تنظیم کے بارے میں جو یہاں امریکہ میں قائم ہے لیکن بنگلہ دیش میں پناہ گزین کیمپوں میں بے پناہ خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ پھر امریکہ میں آج کل امیگریشن کا موضوع بہت بحث و مباحثے کا موضوع ہے اور اس سلسلے میں متعدد اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، ایک جائزہ لیں گے۔ اور آخر میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے میچ کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آپ کی صحت کے ساتھ۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ماہر غذائیت عائشہ خالد ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم عائشہ۔ عائشہ سن رہی ہیں آپ مجھے؟
آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
ہاں اب آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، کچھ صفائی ستھرائی کی بات کریں گے۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی، اور خاص طور پر جب کھانے پینے اور کھانے کی بات ہو تو یہ صفائی بہت اہم بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا آپ کی صحت سے گہرا تعلق ہے۔ باورچی خانے کی صفائی تو ضروری ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ پکانے کے برتن اور بورڈ جس پر چیزیں کاٹتے ہیں انتہائی صاف ستھرے ہوں، کیونکہ اگر ذرا سی غفلت ہو تو ان میں بیکٹیریا اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں جس سے کھانے آلودہ ہو سکتے ہیں۔ برتنوں کو، مختلف کاؤنٹر ٹاپس کو اور کھانے میں استعمال ہونے والی ہر چیز کو صاف کرنا اور جراثیموں سے پاک کرنا ضروری ہے تاکہ کھانے کو جراثیم سے محفوظ اور صحت مند رکھا جا سکے۔ ہمارے ساتھ ہیں ماہر غذائیت عائشہ خالد پنجاب فوڈ اتھارٹی سے، ہم ان پروگراموں کا ایک باقاعدہ حصہ بھی ہیں۔ جی عائشہ، ظاہر ہے کہ بہتر طور پر برتنوں اور کھانے کے لیے استعمال ہونے والی دوسری چیزیں جیسے چھری ہیں، کانٹے، چمچے، اور پھر بہت ایک اہم جس کے بعد طرف آپ نے اشارہ بھی کیا تھا ہمارے گزشتہ پروگرام میں، کٹنگ بورڈ، ان کو صاف کرنا ضروری ہے۔ کس طرح سے جراثیم پھیل جاتے ہیں اگر ان چیزوں کی مناسب طور پر صفائی نہ کی جائے تو؟
بالکل، آپ کا بہت اچھا، ہم نے آج کا جیسے موضوع آپ نے بتایا، بہت اچھا ایک تعارف بھی کرایا ایک بریف سا۔ اس حوالے سے میں اگر ڈیٹیل میں بات کروں اور اس کو اگر میں الیبوریٹ کرنے کی کوشش کروں تو تو شاید ہمارا یہ پروگرام بہت کم ہوگا, لیکن اگر ہم مین مین پوائنٹ بتا دیں ہمارے جو بھی خواتین و حضرات, جو بھی لوگ سننے والے ہیں, ہمارے لسنرز, ان کے لیے دو تین چیزیں بڑی اہم یہ ہیں کہ صاف ستھرائی جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے, لیکن بہت ہمارے مسئلے جہاں سے شروع ہوتے ہیں نا, مسئلوں کی شروعات جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے امپلیمنٹیشن نہ کرنے سے, ٹھیک ہے, پتا ہونے کے باوجود نہ کرنے سے. جن لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے وہ تو ہم اویئر کر رہے ہیں, لیکن جو لوگ اویئر ہیں اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے, مسئلہ ان کا. اور دبی سی بات کا ہوتا ہے کہ جاننے کے باوجود, جیسے بھی کٹنگ بورڈ کی طرف اشارہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی, اور میں جب بھی کسی بھی چینل کے ساتھ, جب بھی میں کسی بھی پروگرام میں جاتی ہوں, کوئی بھی سیگمنٹ کرتی ہوں ہیلتھ کے حوالے سے, تو میں ہمیشہ جو میرا اشارہ ہوتا ہے آپ کے کچن کی صاف ستھرائی کے حوالے سے ضرور ہوتا ہے. اس میں جیسے میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں انڈے کی, ٹھیک ہے, انڈے کا جو چھلکا ہے جسے ہم وائٹ شیل, جو ایک جس میں بہت زیادہ کوانٹٹی میں ایک بیکٹیریا ہے سیلمونیلا, وہ پایا جاتا ہے, جیسے ہمارے
انڈے کے چھلکے میں
ہوتے ہیں ویسے ہمارے بیکٹیریل انفیکشن بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے.
اچھا,
اب انڈے کے چھلکے کے اوپر ایگ شیل کے باہر سیلمونیلا پایا جاتا ہے. آپ کو اگر میں صرف اتنا بتاؤں کہ انڈے کو جب ہم خیال سے استعمال نہیں کرتے, اور اس کو اگر باہر سے, یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, جب ہم انڈا توڑ کے فرائی کرنے کے لیے یا بوائل کرنے کے لیے یا کسی بھی اور میتھڈ سے انڈا استعمال کرنے کے لیے انڈے کا استعمال کرتے ہیں, یعنی توڑتے ہیں, اس وقت ہم یہ دھیان نہیں کرتے کہ وہ جو انڈے کے چھلکے کے اوپر سیلمونیلا بیکٹیریا لگا ہوا ہے وہ جب ہم فریج میں رکھیں گے وہ دوسرے کھانے کی چیزوں میں بھی جائے گا, اگر دہی پڑا ہوا ہے, دودھ پڑا ہوا ہے, کوئی سالن پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب جب میرا جو ایمفسس ہے یہ ساری بات کرنے پہ, اور وہ اتنی باریکی سے, وہ صرف اتنا ہے کہ جب بھی کوئی چیز آپ فریج میں رکھیں آپ اس کو ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھیں. رہی بات انڈوں کی, انڈوں کو ہم یوزلی کیا کرتے ہیں کہ اوپن رکھ دیتے ہیں ہم اس کو, جو ایک ٹرے پڑی ہوئی ہوتی ہے 6-12 انڈوں کی, اس کے اندر اسی طرح رکھ دیتے ہیں, اس کو کور نہیں کرتے, مگر ہمیں اس کو بھی کور کرنا چاہیے, کیونکہ بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ وہ جو سیلمونیلا بیکٹیریا ہے اس سے آپ کو ڈائریا ہوتا ہے, اس سے آپ کو بخار ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, اس سے آپ کو نوزیاٹک فیل کرنے کی, یعنی دل خراب ہو رہا ہے, کیونکہ بیکٹیریا ہے نا.
جی,
اور سب سے بڑی بات, جو ٹائیفائڈ انفیکشن ہے وہ بیکٹیریل ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی سیلمونیلا اور ایک دو اور بیکٹیریا سے مل کے وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بہت بڑی بات ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے, یہ لازمی نہیں ہے. ظاہر ہے میں اتنے بڑے میڈیم کے تھرو یہ بات کر رہی ہوں, اور میری بات, میری آواز بہت سارے لوگوں کے کانوں تک جا رہی ہے. یہ حتمی اور سرکاری فیصلہ نہیں ہے کہ ضرور ایسا ہوگا, خدا نہ خواستہ کہ آپ کو ٹائیفائڈ ہوئے گا, لیکن اس بات کے چانسز بڑھ جائیں گے. ٹھیک,
اچھا, اب بات آ جاتی ہے ایئر ٹائٹ کنٹینرز کی. اچھا, ایک سیکنڈ یہاں پہ یہ بھی بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ جب ہم انڈے کو توڑتے ہیں یا انڈے کو فرائی کرنے کے لیے توڑتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ باہر اس کے لگا ہوتا ہے, اس کے شیل کے باہر ہوتا ہے, یا اس کو بوائل کرتے ہیں, تو اس صورت میں یہ جو جراثیم ہے سیلمونیلا, یہ کتنا وہ ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے کیا, یہ پکانے سے اور ابالنے سے ختم ہو جاتا ہے؟
بات یہ کہ دیکھیں, جب مرغی میں سے انڈا نکلا وہ ٹریول کرتا کرتا پتہ نہیں مارکیٹ میں گیا, پھر ہم تک آیا. جن لوگوں نے دیسی مرغیاں پالی ہوئی ہیں وہ ہمارے تک را فارم میں انڈا آ رہا ہے, آلریڈی سیلمونیلا اس میں ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انڈے کو اچھی طرح سے شیل جو ہے اس کا صاف کر لیں, دھو کے اس کو پھر سٹور کریں, تاکہ چانسز کم ہوں جب ہم انڈا توڑیں تو ہمارے فرائی پین میں یا جہاں میں بھی جس بھی چیز میں ہم انڈا بنا رہے ہیں یا بوائل کر رہے ہیں پانی میں, وہ جب ہم پانی میں بوائل کرتے ہیں اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں, لیکن جب ہم گھی میں یا آئل میں فرائی کرتے ہیں
جی,
تو سیلمونیلا کے ٹریول کرنے کے چانسز زیادہ ہیں.
ہاں, میں یہی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, ابلنے سے ابالنے سے وہ ختم ہو سکتے ہیں, لیکن جب ہم اس کو تلتے ہیں تو اس وقت وہ موجود رہتا ہے.
بالکل بالکل, اور میں اگین میرا ایمفیسس پھر اسی بات پر ہے کہ آپ اس کو حتمی اور سرکاری ایک وہ مت سمجھیں, لیکن آپ اس کو یہ ضرور سمجھیں کہ وہ اس کے چانسز کو بڑھا دے گا, وہ اس کو جو اس کی سمپٹمز ہیں اس کو ایگریویٹ کرے گا, ٹھیک ہے, وہ اس کو بڑھا دے گا کہ آپ کو کوئی فیور ہو سکتا ہے, کوئی نزلہ زکام کھانسی ہو سکتی ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی وہ بیکٹیریا ہے اور وہ آپ کو انفیکشن لگانے کا اہل ہے. اسی طرح جیسے میں دودھ کی, دہی کی, لسی کی یا باقی چیزوں کی بات کروں, پانی کی بوتلوں کی بات کروں, پانی کی بوٹلز میں اگر ہم دیکھیں جو پانی کی بوٹل کا جو ڈھکن ہے ہم اکثر پھینک کے پانی کی بوتلیں ایسے ہی پڑی ہوئی ہوتی ہیں. دیکھیں یہ ہمارے سارے جو ڈیزیز ہیں ان کو ہم فوڈ بورن ڈیزیز بولتے ہیں.
اچھا.
جو ہمارے کھانے میں پانی میں پینے کی اشیاء کھانے کی اشیاء میں پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ہمارے پاس اور بھی بہت چیزیں ہیں, جیسے میں نے ابھی آپ کو ڈائریا بتایا, میں نے نزلہ زکام بتایا, آپ کو کھانسی بتائی, بخار بتایا. پھر اگر ہمارا کھانا صاف ستھرا نہیں ہوتا, جیسے اسی طرح اگر ہم کٹنگ بورڈ کی اگر میں بات کروں, ایک ہی کٹنگ بورڈ پہ جہاں پر ہم گوشت کاٹ رہے ہیں اسی کٹنگ بورڈ کا استعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں کھیرا پیاز ٹماٹر
سبزیوں کے لیے
کاٹنے کے لیے, اسی چھری یعنی اسی نائف کا استعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں گوشت کے لیے بھی, اور اسی چھری کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنی سبزیاں اور پھل کاٹنے کے لیے بھی. اچھا, اس میں فرق کیا ہوگا؟ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا فرق کیا ہے. فرق یہ ہے کہ دیکھیں گوشت کا جو ٹائم ہے, یعنی گوشت ایک پیرشیبل یعنی آسانی سے خراب ہو جانے والا آئٹم ہے, ٹھیک ہے, پولٹری ہے, گوشت ہے یا کوئی اور چیز ہے, اگر وہ پیرشیبل ہے اس میں ظاہر ہے بیکٹیریا اور باقی چیزیں جلدی گرو کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں جلدی فارمیشن ہوتی ہے, اس میں باقی چیزوں کی جیسے کوئی وائرس آ رہا ہے یا کوئی چیز وہ جلدی گرو کرے گی, ٹھیک ہے. باقی اگر وہی چیز چھری پہ لگتی ہے اور وہ چھری یعنی وہ نائف اگر آپ کی دھلی بھی نہیں ہے, اس کا مطلب وہ باقی سبزیوں میں بھی لگ رہی ہے, یعنی پھر آپ بچ نہیں پائیں گے, ٹھیک ہے. آپ اس سے کیا کریں, آپ اس کو دھو کر کٹنگ بورڈ کو الگ, پھر کیا ہوتا ہے عموماً کہ کٹنگ بورڈ اگر پولٹری اور باقی گوشت وغیرہ کاٹنے کے بعد استعمال کرنے کے بعد ہم عموماً خواتین کیا کرتی ہیں کہ اس کٹنگ بورڈ کو گھنٹے کے لیے دھو کے لیے رکھ دیا دھوئے بغیر, ٹھیک ہے, یا دھو کر بھی, اس کے بعد اسی کے اوپر پیاز کٹ رہے ہیں ٹماٹر کٹ رہے ہیں, لیکن وہ بات بھول جاتی ہیں کہ اس پہ پھر وہی بات کہ سپور فارمیشن ہو رہی ہے, اس پہ بیکٹیریا آ رہا ہے, اس پہ مکھیاں بھی آئی ہوئی ہوں گی, اس میں کچھ اور بھی آیا ہوگا, اس پہ کیڑے بھی آئے ہوں گے, وہ بات تو ذہن سے نکل جاتی ہے کیونکہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے, ٹھیک. تو وہی چیزیں ٹریول کرتی 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 ہمارے منہ میں جا رہی ہیں,
اچھا ایک عائشہ یہاں پہ سوال ہے جس کی طرف آپ جا رہی ہیں اور بڑھ بھی رہی ہیں, میں بیچ میں واضح کرتی چلوں سننے والوں کے لیے کہ ایک چیز جس پر حفظان صحت کے حوالے سے بہت زور ہم دیتے ہیں وہ ہے ڈس انفیکٹ کرنا, یعنی جراثیموں سے پاک کرنا. پاکستان میں ہم اس کو آسانی سے کیسے کر سکتے ہیں, کیا استعمال کرنا ضروری ہے, صابن اور ڈش ڈٹرجنٹ جسے برتن وغیرہ دھوتے ہیں, اس کے علاوہ کیا طریقہ ہے کہ جراثیموں کو ختم کیا جا سکے؟
صابن سب سے پہلے آپ کو بڑی ایک کلیئرلی سی بات بڑی واضح بات جو میں بتاتی چلوں وہ یہ ہے بہجت کہ اپنے ہاتھ صاف ضرور رکھیں, اپنے ہاتھ ضرور صاف کریں. اگر آپ کچن میں گئے اپنے ہاتھ صاف کریں, آپ واش روم میں گئے اپنے ہاتھ صاف کریں, کچن سے فارغ ہوئے ہیں اپنے ہاتھ صاف کریں. اور ہاتھ صاف کرنے کا بڑا ہی ایک واضح اور ضروری طریقہ جو ہے اور سب کو پتہ ہے, ایک بڑی ظاہر سی بات ہے کہ صابن کا استعمال کریں. ڈس انفیکٹنٹ بھی ہیں ہمارے پاس اور بھی بڑی چیزیں ہیں
جی,
ہمارے پاس سینیٹائزر ہیں, ٹھیک ہے, ہم سب جانتے ہیں, لیکن جو لوگ سینیٹائزر اور ان چیزوں سے محروم ہیں ان کے لیے صابن جو ہے وہ ایک چیز ہے. اور میرے خیال میں جس دور میں اور جس دنیا میں اب ہم رہ رہے ہیں, رورل ایریاز ہوں یا ادر وائز, کوئی ایسا انسان شاید ہو جس کو صابن کا نہ پتا ہو, صابن کا ہم سب کو
یا وہ پھر استعمال نہ کرتا ہو.
استعمال بالکل,
اچھا, صابن کا استعمال بہت ضروری ہے. اچھا ایک
گریجولی کرتے رہیں, یہ نہیں ہے کہ دن میں صرف تبھی آپ نے صابن استعمال کرنا جب آپ واش روم جا رہے ہیں یا باتھ روم کا استعمال کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ, وہ تو ٹھیک ہے وہ بڑی نیچرل, لیکن کچن میں کسی کھانے کی چیز کو ہاتھ لگانے کے بعد بھی آپ
کے لیے ضروری ہے
استعمال ضرور کریں, کیونکہ آپ کے ہاتھوں کا اور پھر ہاتھ لگانے سے پہلے صابن کا استعمال ضرور کریں. رہی بات ڈش واش کرنے کی, تو ڈش واشنگ میں ظاہر ہے کوئی بھی چیز ننگی نہ چھوڑیں, خالی نہ چھوڑیں, ڈھک کے رکھیں, جہاں رکھ رہے ہیں وہ دال ہے, وہ سالن ہے, وہ کوئی بھی چیز ہے, وہ دودھ ہے, وہ دہی ہے, خاص طور پہ جو جلدی خراب ہونے والی اشیاء ہیں جس میں دودھ, دہی, ٹماٹر, سالن اور یہ سب چیزیں ہیں ہماری, ٹھیک ہے, روٹی چھوٹی کو تو ہم لپیٹ کے اور وہ ایک اس میں رکھ دیتے ہیں.
اچھا عائشہ, آخری سوال میرا اس کا, وہ ایک جلدی سے اس کا بھی جواب دے دیجیے گا کہ بچے ہوئے کھانے جو ہیں ان کو بہتر طور پر محفوظ کرنے اور جراثیموں سے بچانے کے لیے کیا ضروری ہے, ایسے میں جبکہ بجلی کی فراہمی میں بھی رکاوٹ آتی ہے, ظاہر ہے ہر جگہ پر ریفریجریٹر بھی نہیں ہوتے, تو ایسی صورت میں کیا کرنے کی ضرورت ہے, کس طرح سے اس کو کرنا چاہیے؟ دو منٹ آخری.
بہت اس کے کے لیے چھوٹی سی بہت بہت اسمال سی اور بڑی ایک ہیلپ فل سی ٹپ یہ ہے کہ آپ کھانا آپ کو پتا ہے بچ جاتا ہے تو آپ تھوڑا بنائیں, روٹی آپ کو پتا ہے بچ جاتی ہے آپ تھوڑی بنائیں. ویسے بھی کہیں پہ بھی کسی مذہب میں کھانے کا ضیاع یا کھانے کی چیزوں کا ضائع کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا, وہ مذہب ہمارا اسلام ہو یا کوئی اور ہو. آپ کھانے کی اشیاء کو ضائع نہ کریں اور نہ ہونے دیں. اگر آپ کو لگتا ہے بچ جاتی ہیں کھانا کم بنائیں, سالن بچ جاتا ہے سالن کا استعمال زیادہ کریں, اور اگر اسٹل آپ کی آپ کے پاس جو بچی ہوئی چیزیں ہیں آپ جو ریمیننگز ہیں رائٹ فوڈ میں لیفٹ اوورس کو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو اگین کنٹینرز میں اچھے کنٹینرز میں ایئر ٹائٹ کنٹینرز میں, اور اگر ایئر ٹائٹ نہیں بھی ہیں تو آپ ایک پیالے کے اوپر دوسرا پیالہ رکھ کے ایک پلیٹ کے اوپر دوسری پلیٹ رکھ کے کور کر کے رکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی وہ فینسی یا کوئی ایسے فیشن میں بھی ورڈ نہیں میں استعمال کر رہی جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے. آپ کنٹینر میں ہی مل کے آپ پلیٹ کے اوپر پلیٹ رکھ کے رکھ دیں, چاول بچ گئے ان کو پلیٹ کے اوپر پلیٹ رکھ کے رکھ دیں, اور اس کا صبح استعمال کر لیں شام میں استعمال کر لیں جب بھی آپ کا دل کرے. لیکن ان چیزوں کو کوشش کریں کہ ود ان اے ڈے یعنی ایک آدھے دن میں آپ استعمال کر لیں. دودھ ہے, دودھ کتنا بچ جائے گا,
کتنا زیادہ دیر نہ رکھا جائے.
بچ بھی گیا بالکل, اگر بچ بھی گیا تو آپ پلیٹ ہے پیالہ ہے پیالی جو بھی چیز اویلیبل ہے اس کو اس کے اوپر رکھے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کنٹامینیٹ یعنی فوڈ کنٹامینیشن سے آپ بچ سکیں. تو بالکل ممکن ہے, صرف آپ کی تھوڑی سی ایفرٹ ہے. آپ بجائے یہ کہنے کہ جی بچے کو بچے ہم اکثر جو خواتین سے میں جو نوٹس کرتی ہوں بات وہی ہے کہ جی بچے کو کہہ دیا کہ فلانا فلانا بچہ جا کے اس کو کچن میں رکھا ہے یا کام والیوں کے ذمے لگا دیا, تو آپ ایک دفعہ خود بھی نظر مار کے آئیں, آپ خود بھی دیکھیں تھوڑا سا وجیلنٹ ہو کے کہ کیا آپ کے عین مطابق چیزیں ہو رہی ہیں, اور اگر عین مطابق نہیں ہوں گی تو اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ 10-20% زیادہ ہی ہوں گی, کم نہیں ہوں گی.
بہت بہت شکریہ آشا خالد ہمارے ساتھ تھیں. آشا آپ سے میری پھر بات ہوگی, ہمارے پروگراموں کا ایک سلسلہ ہے, آپ کی صحت کے حوالے سے بہت شکریہ بہت شکریہ. پروگرام اس وقت آپ کی دنیا آپ سن رہے ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں, اور جیسا کہ آپ کو ہم نے کہا تھا کہ آپ کو ایک فلاحی تنظیم کے بارے میں تعارف آپ سے آج کرائیں گے, تو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ادھر چلتے ہیں.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی, پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu.
آپ کی دنیا پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 20 جون کو پناہ گزینوں کا عالمی دن منایا گیا. گزشتہ کچھ برسوں سے دنیا بھر میں تنازعات, خانہ جنگی اور لڑائیوں کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر اجنبی سرزمینوں کا رخ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں پناہ گزینوں کی ریکارڈ تعداد بھی موجود ہے. مشرق وسطی سے لے کر افریقہ اور جنوبی ایشیا تک مختلف مقامات اور پناہ گزین کیمپ ان بے گھر افراد سے بھرے ہوئے ہیں. حال ہی میں روہنگیا مسلمانوں کا بحران توجہ کا مرکز بنا, ان کی ایک منزل بنگلہ دیش بھی ٹھہری جہاں پہلے ہی تقریباً 2.5 لاکھ بہاری 1971 سے کیمپوں میں مقیم ہیں. یہاں امریکہ میں ایک تنظیم ہے فرینڈز آف ہیومینٹی جو ان بے گھر اور بے آسرا لوگوں کی مدد کرتی ہے. آج اسی تنظیم کے ایک ذمہ دار کردہ دھرتا ہمارے ساتھ ہیں, احتشام ارشد نظامی, مصنف ہیں, کالم نگار ہیں, انسانی حقوق کے علم بردار ہیں. ہمارے ان پروگراموں میں آپ تجزیہ کار کے طور پر تو ان سے متعارف ہی ہیں, لیکن آج ہم ان سے بات کریں گے ان کی فلاحی تنظیم فرینڈز آف ہیومینٹی کے بارے میں. السلام علیکم نظام صاحب.
وعلیکم السلام بہجت, بہت شکریہ وائس آف امریکہ کا اور آپ کے پروگرام آپ کی دنیا کا کہ آپ نے مجھے اس اہم مسئلے پہ بات کرنے کے لیے مدعو کیا.
بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلے تو سب سے پہلے آپ یہی فرمائیے کہ آپ کی تنظیم جو ان لوگوں کے لیے کام کرتی ہے کس نوعیت کا کام کرتی ہے, اور آپ کی تنظیم اب مختصر سا پہلے تعارف کرائیے, اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اپنی تنظیم کے بارے میں ایک مختصر تعارف کرا دیجیے ہمارے سننے والوں کو.
جی فرینڈز آف ہیومینٹی جو ہے وہ کوئی 10-12 سال پہلے بنی تھی یہاں شکاگو میں, شکاگو بیسڈ ہے لیکن اب اس کے چیپٹرز امریکہ کے دوسری ریاستوں میں بھی پھیل رہے ہیں. اور ہمارا جو بیسک مقصد ہے, جو ہمارا مشن اسٹیٹمنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو انسانیت سسک رہی ہے بلک رہی ہے ان کے لیے کام کریں گے, اور ان کا جو اسٹیٹس ہے ان کے لیے بھی کام کریں گے, اور ان کی جو فلاحی ضرورتیں ہیں ان کے لیے بھی کام کریں گے. اور ہمیں جو رجسٹرڈ کیا گیا ہے امریکہ کے اتھارٹی کے میں, وہ ہمیں کام کرنے کے لیے انہوں نے ابتدائی طور پر بنگلہ دیش کے کیمپس دیے ہیں, اور یہاں امریکہ میں جس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹر افیکٹڈ پیپل ہیں یعنی ہریکین کے جو افیکٹڈ پیپل ہوتے ہیں ان کے لیے یا ہوم لیس اور شیلٹر لیس پیپل کے لیے, तो हम अभी फिलहाल बांग्लादेश में हमारा पहला प्रोजेक्ट है और यहाँ अमेरिका में भी हम होमलेस लोगों के लिए और जो कुदरती आफात से मुतासिर होते हैं उनके लिए हम काम करते हैं फलाही तौर पे। और हमने रोहिंग्या रिफ्यूजीज का जिनका आपने जिक्र किया
जी,
उनका भी एक बड़ा क्राइसिस है, उस पर भी हम काम करते हैं।
अच्छा।
तो बांग्लादेश में जो कैंप्स में जो लोग हैं वो कोई 45-47 साल से वो एक स्टेटलेस सी जिंदगी गुजार रहे हैं
जी।
हालांकि वो यूएनओ के चार्टर के तहत रिफ्यूजीज के जुमरे में नहीं आते, मगर वो अपने घरों के सामने ही कैंपों में रह रहे हैं 40 साल से। उनके अपने घर से वो एनिमी प्रॉपर्टी करार दे दिए गए हैं और वो उन कैंपों में बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं। उसका जिक्र मैं आपसे बाद में करूंगा, फिलहाल तो मैंने अपने
मुख्तसर साहब ने तारुफ कराया। अच्छा, ये बताइएगा कि फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी बांग्लादेश में बने इन कैंपों में मुकीम पनाह गजीनों के लिए जो प्रोजेक्ट्स आप तैयार करते हैं, अभी आपने ये भी बताया कि अमेरिका में जो बेघर लोग हैं उनकी भी मदद करते हैं, जो कुदरती आफात से मुतासिर लोग हैं उनकी भी मदद की जाती है, तो इस सारी चीजों को चलाने के लिए फंड्स कहाँ से आपको मिलते हैं?
जी, असल में हम यहाँ पे हमने डोनर्स जनरेट किए हैं और हमने सबसे पहले हमें कुछ दिन ये लगे कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन का तारुफ आम लोगों में करवाया जाए। और उन आम लोगों में तारुफ हमने जो कराया है उसमें न सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश से मुतालिक लोग बल्कि यहाँ अमरीकी भी, जैसे जैसे उनको इस तंजीम के बारे में पता चलता है वो हमें अपने डोनेशन भेजते हैं। और हम अपने जो प्रोजेक्ट्स हमारे होते हैं हर जगह के उसको हम अनाउंस करते हैं, सोशल मीडिया पे करते हैं और हमारा अपना वेबसाइट है उसमें हम उसको अनाउंस करते हैं। और हम जो भी कोशिश करते हैं कि मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे भी उसके बारे में अपने रिसोर्सेज के मुताबिक हम उसको अनाउंस करें और फिर हमें डोनर्स मिलते हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जो ने काम शुरू किया है 5-6 साल से बाकायदा काम शुरू कर दिया है इन जगहों पे, तो हमारे बहुत सारे मुस्तकिल डोनर्स हैं जो हमें भेजते हैं। खास के रमज़ान का जो महीना होता है वो आपको पता है कि मुसलमान चैरिटी बहुत देते हैं, या क्रिसमस के मौके पे जो ईसाई होते हैं वो चैरिटी बहुत देते हैं, तो ऐसे मौके पे हमारे पास जो अतियात होते हैं वो ज़्यादा आते हैं।
जिसे
और हम बाकायदा अपने तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में तफसील बताते हैं और अपने डोनर्स को उनको वक्तन फवक्तन आगाह करते रहते हैं कि हम क्या क्या
कैसे उसको इस्तेमाल करें। अच्छा निजाम साहब, आपने हाल ही में इन कैंपों का दौरा किया, हमें मालूम है आपकी इन मसरूफियात के बारे में, खास तौर पर अब म्यांमार से जो नए पनाह गजीन वहां पर आए बेघर होकर और रोहिंग्या मुसलमान, उनके लिए भी आपकी तंजीम ने बहुत सा काम किया है, खास तौर पर आप लोगों का एक वहां पर जाना हुआ, दौरा भी हुआ, इसकी कुछ तफसील बताइए, क्या हाल है इन लोगों का, किस तरह से इनके लिए आपकी तंजीम काम कर रही है?
जी, बहजत रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में तो बहुत ही दर्दनाक सूरत हाल है और हमारा एक वफ्त वहाँ पे पिछले साल गया भी था और अपनी आंखों से सारा कुछ हमने देखा। और जैसे ही ये मसला खड़ा हुआ हमारे डोनर्स ने, ये इंकरेजिंग बात है कि उन्होंने बराह रास्त हमसे खुद रब्ता किया कि वो इस सिलसिले में हमारे जरिए मदद करना चाहते हैं। यही वजह है कि हमने वहाँ पे जाने का फैसला किया। और ये आपको जैसे कि पता है रोहिंग्या मुसलमानों की तारीख के वो बहुत अरसे से, बल्कि बहुत सारे रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो हैं वो कई साल पहले से बांग्लादेश में मौजूद हैं, 2-2.5 लाख, और उन्हीं कॉक्सस बाजार के इलाके में, क्योंकि वो समंदर से करीब है और वो एक ही रास्ता है उनके फरार का म्यांमार से, यानी राखीन से जहाँ पे वो रहते हैं, कि वो बहरी रास्ता है और उसी रास्ते से वो आते हैं। और उनकी कैफियत ये है कि अभी तो कहा जाता है ऑफिशियली यूएनओ के मुताबिक के 7-7.5 लाख हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 10 लाख से ज्यादा वहाँ पे लोग हैं जो पहले के लोग हैं वो मिला करके।
अच्छा,
तो उनकी जो कैफियत है, उनका स्टेटस इतना गैर यकीनी है और सूरत हाल ये है कि वो बेचारे उन इलाकों से बाहर जा भी नहीं सकते, बांग्लादेश की गवर्नमेंट उनको अलाउ नहीं करती है। और वजह भी उसकी है कि चूंकि एक दुनिया में एक बात फैलाई गई है कि ये मिलिटेंट ग्रुप था राखीन में जिसके खिलाफ आर्मी ने वहाँ ऑपरेशन किया है, हालांकि इतनी बड़ी तादाद में मिलिटेंट कहीं भी नहीं होते, लेकिन बहरहाल। और 55% ऑफ रिफ्यूजीज इन बांग्लादेश जो म्यांमार से आए हैं, 55% बच्चे हैं, اور ان کے ان کے جو کفالت کرنے والے ہیں ماں باپ وہ بھی دنیا میں موجود نہیں, ان کو مار دیا گیا ہے. سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے. اور اب دیکھیے آپ کے وہاں پہ یہ جولائی سے نومبر تک مانسون ہوتا
بارشوں
ہے
کا موسم
اور اس سے پہلے جی. سے اور بارشوں کا موسم, اور وہ کھلے میدان میں پڑے ہوئے ہیں, اور جس طرح کے گھر ہم بناتے ہیں ان کے لیے وہ بہت کچے گھر ہوتے ہیں. ظاہر ہے پختہ گھر ہم اس وقت تک نہیں بنا سکتے جب تک کہ ان کی قسمت کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو وہ بےچارے یعنی اندھیرا ایسا ہوتا ہے, پہاڑی علاقے ہوتے ہیں, اور وہ رات کے وقت اپنی ضروریات کے لیے اگر نکلتے ہیں تو وہ اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں, اکثر لوگ مر جاتے ہیں. تو اسی لیے فرینڈز آف ہیومینٹی نے سب سے پہلے جو کام کیا
جی.
وہ یہ کہ سولر لائٹ, پورٹیبل سولر لائٹس ان کو پرووائڈ کیے.
اچھا.
تاکہ وہ گھر سے باہر نکلیں تو کچھ روشنی ہو, ان کو پتا چلے کہ وہ کھائی میں نہیں گر جائیں گے, وہ کسی گہرے وادی میں نہیں چلے جائیں گے. تو اس لیے ہم نے وہ ان کو پرووائڈ کیا, اور پھر ہم نے ان کو ان کے لیے عید کے موقع پہ کپڑوں کا انتظام کیا. اور سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے ان کو کھانے پینے کی پرابلم ہوتی ہے, تو ہم نے ان کو راشن بھی پرووائڈ کیا. تو یہ کام, لیکن چونکہ آپ کو میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں
تو اور آسان کام نہیں,
آسان کام نہیں ہے. یونائیٹڈ نیشن اس سلسلے میں کر رہی ہے یونیسیف, لیکن خود بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ نے ابھی افسوس کا اظہار کیا ہے, شکایت کی ہے کہ یو این او کو جس طرح سے کرنا چاہیے ان کے لیے
وہ نہیں کیا جا رہا. اچھا یہ جی نظام صاحب یہ بتائیے گا کہ 1971 سے جو لوگ کیمپوں میں مقیم ہیں, عالمی سطح پر کتنی تنظیمیں ہیں جو ان کی مدد کرتی ہیں؟ کیا آپ تک کی تنظیم ان کے مسائل دور کرنے کے لیے کسی دیر پا حل کی تلاش میں ہے؟ کیا سوچتے ہیں, کیا منصوبہ بندی کرتے ہیں آپ اس سلسلے میں کہ ان لوگوں کی طرف توجہ مرکوز ہو سکے؟
بہت بہجت آپ نے بہت اچھا سوال کیا, بہت قیمتی سوال ہے, اور یقیناً یہی بات ہمارے ذہنوں میں رہتی ہے جس کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں کہ 45 سال سے یہ لوگ جس طرح سے رہ رہے ہیں. یعنی آپ کو میں بتا دوں مختصراً کہ 350-350 فیملی ہے, وہ 7x8 فٹ کے کچے سے گھر میں رہتی ہے کمرے میں, اور اس میں بعد میں دو دو خاندان رہتے ہیں, ایک تخت ہوتا ہے اونچا سا اوپر میں ایک فیملی, نیچے ایک فیملی رہتی ہے, اور اجتماعی بیت الخلا استعمال کرتے ہیں, اور اتنے لوگوں کے لیے 5 یا 7 بیت الخلا ہوتے ہیں, یعنی ٹوائلٹس, اور اس کے لیے لائنیں لگتی ہیں ان لوگوں کے لیے 45-45 سال سے. ریفیوجیز انٹرنیشنل کا ایک سروے شائع ہوا تھا تھوڑے دن کچھ سال پہلے, جو بتایا گیا تھا کہ اس میں ان لوگوں کی جو ڈیزیز ہیں, جو بیماریاں ہیں, وہ زیادہ تر ذہنی بیماریاں ہیں, یعنی اس سلم میں اس گندگی میں رہتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کا فیوچر اسٹیٹس ٹھیک ہو جائے, چاہے وہ بنگلہ دیش میں رہیں, چاہے وہ پاکستان آ جائیں. پاکستان آنا ان کا قانونی اور اخلاقی حق ہے, اس پہ پھر کسی اور وقت بات کریں گے, لیکن یہ کہ ان کو ان کا فیوچر اسٹیٹس ضرور ہونا چاہیے. اگر وہ بنگلہ دیش میں رہتے ہیں تو انسانوں کی طرح عزت اور وقار کی زندگی وہ گزاریں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے گھر اپنے وہاں پہ موجود ہیں.
اچھا.
جہاں پہ وہ کیمپوں میں ہیں. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عالمی برادری سے اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی حکومتوں سے درخواست کریں کہ انسانی بنیادوں پہ بیٹھ کے
ان کو کوئی حیثیت کا تعین کر دیا جائے. اچھا,
تعین کر دیا جائے تاکہ وہ زندگی گزار سکیں عام طور.
اچھا, آخری میرا سوال ہے آپ سے, اور بالکل ہمارے پاس آخری 1.5 منٹ باقی ہے, کہ کن فورمز پر آپ جا کر ان پناہ گزینوں کی طرف توجہ مرتکز کرانے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ نے ابھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ پاکستان سے, بنگلہ دیش سے اور یونائیٹڈ نیشن سے بھی بات کی جاتی ہے ان کے فورمز پہ کہ کسی طرح ان کے لیے کچھ کام کیا جا سکے. کس حد تک کامیابی ہوئی ہے, کچھ کامیابی نظر آتی ہے سامنے آپ کو؟
جی بالکل, ایک تو یہ کہ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کے اندر بھی اب ایسے لوگ موجود ہیں جن کو, جو ہمدردی سے اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں, اور میں بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اب تک ان کو وہاں سے نکالا نہیں ہے, اس لیے کہ ہسٹوریکلی وہ تو ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے. دوسرے یہ کہ پاکستان میں جو نئی حکومت آئی ہے اس میں ڈاکٹر شیریں مزاری ہیں, اور دوسرے علی محمد خان ہیں جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو بھی ہم شناخت دیں گے جو پاکستان سے وفاداری نبھا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ابھی کوشش کی ہے کہ یونائیٹڈ نیشن ہائی کمشنر فار ریفیوجیز سے بھی رابطہ کیا جائے, بلکہ ہم نے ان کو خط بھی لکھا ہے کہ گو کہ وہ آپ کے ان چارٹر کے اندر نہیں آتے ہیں ریفیوجیز کے حصے سے, لیکن ہوملیس تو ہیں, آپ ان کے لیے بھی کوشش کریں. ہم نے انجلینا جولینی کو بھی خط لکھا ہے
جی.
اور وہ چونکہ بنگلہ دیش بھی جاتی ہیں, دوسری جگہ بھی جاتی ہیں, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس مسئلے پہ دلچسپی لیں, اور فرینڈز آف ہیومینٹی ٹو ڈائمینشن پہ کام کر رہی ہے, ان کے فیوچر اسٹیٹس کے لیے بھی, اور ان کے لیے ہم نے جو اسکول کھولنا شروع کیا ہے ایک شہر میں, آئیڈیلی ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ ایک شہر میں جتنے کیمپس ہیں 20-21 اس کے کوئی بچے کیمپ میں بغیر تعلیم کے نہ رہ جائیں. ہم نے 6-7-8 اسکول کھول لیے ہیں, ہم نے کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر کھول لیا جہاں سے وہ بچے جو فارغ التحصیل ہو کے اسکول سے نکلتے ہیں ہائی اسکول سے, ان کو کمپیوٹر کی ٹریننگ دی جائے, اور کوچنگ سینٹر ہم نے بنائے ہوئے ہیں. اس طرح سے ہم بہت سارے
کام کر رہے ہیں.
پانی کا انتظام ہم صاف پانی کا کرتے ہیں, ہم الیکٹرک ٹیوب ویل لگاتے ہیں, ہینڈ پمپس لگا رہے ہیں, اور بڑی کامیابی ہو رہی ہے, اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے ڈونرز کا
جو فنڈز فراہم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ نظامی صاحب اپنی تنظیم کے بارے میں ہمیں بتانے کا, اس کے مقاصد کے بارے میں بتانے کا, اور وہ تمام کام جو پناہ گزینوں کے لیے آپ لوگ کر رہے ہیں. آپ کے وقت کا بے حد بے حد شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی.
بہت شکریہ آپ کا.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
آپ کی دنیا پروگرام آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے. ہماری سیگمنٹ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم تارکین وطن کے بارے میں یعنی امیگریشن کے بارے میں بات کریں گے, اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں یہاں نیو یارک سے محسن ظہیر صاحب, اور سیاٹل سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر طیب محمود. آپ دونوں کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے وقت کا, خاص طور پر ویکینڈ کے اوپر.
تو وعلیکم السلام.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ ملک بھر میں شروع کی جانے والی کارروائی میں جن ناجائز تارکین وطن کو ہدف بنایا جائے گا انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آبائی وطن واپس چلے جائیں. لیکن صدر نے گزشتہ روز ایک ٹویٹ پیغام میں یہ کہا کہ وہ ڈیموکریٹس کے اصرار پر اس کارروائی کو 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر رہے ہیں. تو محسن صاحب, آپ اسے آغاز کرتی ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ لمبے عرصے سے امیگریشن کی اصلاحات کی کوششوں میں مصروف ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کسی مؤثر حل پر جلد پہنچ سکیں گے, کیونکہ حالات تو اب جلدی کا تقاضا کرتے ہیں صورتحال جہاں پہنچ گئی ہے.
دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کسی حل پر یہ دونوں پارٹیاں پہنچیں گی, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو امیگریشن ہے اس پر امریکہ میں کم از کم گزشتہ 25 سالوں سے بالخصوص, اور 86 سے لے کر اب تک ایک ڈیڈ لاک برقرار ہے, اور وہ کسی بھی طور پر ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. اور اس پر جو ریپبلکن ہیں اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں. اس عرصے کے دوران دونوں پارٹیوں میں کچھ مواقع ایسے آئے کہ جب وہ بائی پارٹیزن جو ہے اقدام کر سکتے تھے اور لیجسلیشن کر سکتے تھے, بالخصوص جب بات ہوتی ہے کمپریہنسو امیگریشن ریفارمز کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں اس وقت 11 ملین کے قریب جو ہیں وہ غیر قانونی تارکین وطن موجود ہیں, اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس کو صدر جارج بوش جونیئر نے حل کرنے کی کوشش کی, وہ ریپبلکن تھے, اس کے باوجود وہ اپنی پارٹی جس کی اکثریت تھی ہاؤس میں اس کو کنوینس نہیں کر سکے کہ وہ کوئی لیجسلیشن کر سکے. ان کے بعد پریزیڈنٹ اوباما آئے, ڈیموکریٹ تھے, لیکن ان کے دور میں بھی پوری کوشش کے باوجود اس مسئلے پر کوئی لیجسلیشن نہیں ہو سکی. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ امیگریشن پہ ایک ہارڈ لائنر پریزیڈنٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں, اور وہ اگر میں یہ کہوں کہ ان کی جو ترجیحات تھی ان میں امیگریشن جو تھی وہ اولین ترجیحات میں ایک تھی جس پر ان کو مینڈیٹ ملا یا جن پہ وہ کامیاب ہوئے, اور اب وہ دوسری ٹرم کے لیے جو جا رہے ہیں پریزیڈنشل الیکشن میں, اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ امیگریشن انفورسمنٹ جو ہے اور بارڈر سیکورٹی جو ہے اس پالیسیوں کو نہ صرف تسلسل کے ساتھ آگے بڑھائیں گے بلکہ اور سخت اقدامات بھی کریں گے.
اچھا,
ابھی اس وقت کوئی ایس سچ مجھے کوئی بریک تھرو ہوتا نیئر فیوچر میں
نظر
نہیں آ رہا. جی
اچھا, ڈاکٹر طیب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ اتنے دنوں سے جیسا کہ ابھی محسن ظہیر صاحب نے تقریباً پوری ایک پس منظر اس کا بتایا ہے, آپ یہ فرمائیے گا کہ قانون سازی کیوں نہیں ہو پا رہی, ان اصلاحات میں کیا مسائل ہیں, قانونی سطح پر کیا مسائل ہیں جو کہ کسی بھی طرح سے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کسی ایک قانون سازی کے مسودے پر متفق نہیں ہو رہے.
دیکھیے, دونوں وجہ یہ ہے کہ کانگریس جسے قانون پاس کرنا ہوتا ہے, نہ صرف یہ کہ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن پارٹیز کا اس موضوع پہ خیالات مختلف ہیں, بلکہ دونوں پارٹیز کے اندر, خاص طور پہ ریپبلکن پارٹی کے اندر ایک تفریق موجود ہے. جس حد تک ریپبلکن پارٹی میں بزنس انٹرسٹ, خاص طور پہ بڑی بزنسز کے انٹرسٹ بھی شامل ہیں ان کا رویہ امیگریشن کے معاملے میں بہت مختلف ہے, جو زیادہ دائیں بازو کی قوتیں ہیں, خاص طور پہ رورل امریکہ میں اور سدرن امریکہ میں, جہاں کے بزنس والے لوگ چاہتے ہیں کہ امیگریشن جو ہے وہ زیادہ کھلی رہے تاکہ ان کو نئی لیبر, خاص طور پہ ٹرینڈ لیبر کی سپلائی جو ہے اچھی طرح برقرار رہے جس کی ضرورت ہے. جو دائیں بازو کا دھڑا ہے وہ ہر قسم کی امیگریشن پہ زیادہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے. تو یہ تو رہی جو اختلافات ریپبلکنز کے ہی اندر ہے, تو بہت عرصے سے اور خاص طور پہ اس وقت جب کانگریس کے دونوں ہاؤس جو ہیں وہ ایک پارٹی کے ہاتھ میں نہیں ہیں, جبکہ ریپبلکنز سینٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, ڈیموکریٹس کی اکثریت ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں. تو ایک تو مسئلے اتنے زیادہ ہیں امیگریشن کے کہ جس میں بہت زیادہ اختلاف رائے پارٹیز کے اندر بھی موجود ہے. یہ مختلف پارٹیوں کا مختلف ہاؤسز کو کنٹرول کرنا آڑے آتا ہے. تیسری بات یہ کہ الیکشن آنے والے ہیں اور کوئی بھی پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ کوئی اس قسم کے اقدامات ہوں جن کی وجہ سے ان کو الیکشن میں دھکا لگے. تو ممکن یہی ہے کہ اگر کوئی پیش رفت ہوئی بھی امیگریشن ریفارم کے بارے میں تو یہ اگلے سال کے الیکشن کے بعد ہو سکے گی.
اچھا محسن صاحب, جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا 2020 2020 انتخاب کا سال ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں اپنی صدارتی مہم کا آغاز بھی کیا ہے. کچھ ناقدین اس کاروائی کو جو ابھی امیگریشن کے معاملے میں ہونے والی ہے کہ گھروں گھروں میں جایا جا سکے گا, جسے دو ہفتے کے لیے مؤخر کیا جائے گا تو گیا ہے, تو کچھ ناقدین اس کاروائی کو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششیں قرار دے رہے ہیں, جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا. آپ کا تجزیہ اس بارے میں کس طرح سے آپ کریں گے؟
دیکھیں, اس پر چونکہ سیاسی رنگ اس لیے یہ معاملہ اختیار کر جاتا ہے کہ آف کورس یہ ایک بڑا پولیٹیکل ایشو ہے جس پر امریکہ جو ہے وہ سیاسی طور پر ڈیوائڈ ہے. ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی ایک ہسٹری ہے اس معاملے پر, ان کی اپنی اپنی سیاست کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی ریسنٹ ریٹس کے حوالے سے آپ نے بھی بتایا کہ دو ہفتے کے لیے موخر کیا گیا, یہ ریٹس جو ہیں یہ بنیادی طور پر ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ان لوگوں کے خلاف ریٹس کا اعلان کیا گیا ہے کہ جو کچھ عرصے میں میکسیکو اور سینٹرل امریکہ سے امریکہ آئے اور یہاں پر آ کر انہوں نے پناہ حاصل کی, تو وہ جو لوگ پناہ حاصل کرتے تھے ان کے کیسز فاسٹ ٹریک پر اسائلم کیسز کو پروسیس کیا گیا اور تقریباً 10,000 جو لوگ تھے ان کے کیسز جب فیصلہ ہوئے تو کورٹس میں انہوں نے ان کو کہا گیا کہ وہ شو اپ ہوں, جب وہ شو اپ نہیں ہوئے تو ان کے ڈیپوٹیشن آرڈر جاری کیے گئے. ان 10,000 میں سے 2,000 لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف صدر ٹرمپ نے پچھلے دنوں میں کہا تھا کہ ان کے گھروں میں آئیس جو یعنی کہ امیگریشن ایجنسیز کے لوگ جائیں گے اور ان کو گرفتار کر کے ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جو فرائیڈے ہے اس کو اسپیکر نینسی پلوسی نے پریزیڈنٹ کو کال کی اور ان سے یہ کہا کہ اس معاملے پر ابھی وہ تھوڑا اس کو ڈیلے کریں, اور جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیٹرڈے کو جیسا آپ نے بھی بتایا کہ صدر کی طرف سے جو ٹویٹ کیا گیا تھا کہ ریڈز ہوں گی, وہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو دو ہفتے کے لیے ڈیلے کیا جائے. اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس معاملے کو مؤخر تو کیا گیا, لیکن مسئلہ یہ سوال یہ ہے کہ آیا یہ جو تاخیر ہے یہ کیا مسئلے کا حل ہے؟ تو مسئلے کا حل نہیں ہے. دو ہفتے کے بعد پھر یہ مسئلہ کھڑا ہوگا اور صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ اسائلم لاس جو ہیں ان میں تبدیلی کے لیے ڈیموکریٹس ان کے ساتھ وہ کوپریٹ کریں, لیکن ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ابھی اس مسئلے کے لیے تیار نہیں. اسی طرح جو فنڈنگ کے بل ہیں وہ بھی درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں, تو یہ پھر وہی معاملہ آ جاتا ہے کہ یہ ایک جو کیا کہتے ہیں کہ ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن ہے. کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا, ادروائز میں نہیں سمجھتا یہ اسی طرح کمپلیکیٹڈ مسئلہ رہے گا, امیگریشن انفورسمنٹ کا بھی اور اصلاحات کا بھی اور نئے جو معاملات ہیں اس کو آگے بڑھنے کے حوالے سے.
اچھا, یہ میرا آخری سوال ہے سیگمنٹ کا ڈاکٹر طیب سے. ڈاکٹر محمود, یہ بتائیے گا کہ ملک بدری کے احکامات ملنے والے خاندانوں کو کہا گیا ہے کہ وہ خود کو امیگریشن حکام کے حوالے کر دیں, اگر وہ خود کو حوالے کرتے ہیں تو کیا قانون میں ان کے لیے کوئی چھوٹ, کوئی نرمی یا کوئی مثبت چیز موجود ہے؟
بہت کم. یہ تو ہے کہ وہ اس وقت بھی ود ہولڈنگ آف ڈپوٹیشن جسے کہا جاتا ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے جو جس قسم کی شرائط ہیں وہ خاصی کڑی ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ اب انہوں نے ایسا سسٹم شروع کیا جس کو ایکسپیڈائٹیڈ ڈپورٹیشن کہا جا رہا ہے کہ ان کو موقع ہی نہ ملے کہ وہ عدالت کی طرف رجوع کریں. تو وجہ یہی ہے کہ اسی لیے اب کوئی زیادہ لوگ اس کے سامنے نہیں آتے اس ڈر سے کہ انہیں کوئی یہ موقع بھی نہ ملے کہ وہ عدالت کے پاس جا کے کوئی وجوہات پیش کریں کہ کس وجہ سے انہیں واپس اپنے ملک جانا گوارا نہیں ہے. تو اس وقت حالات یہی ہیں کہ کافی کنفیوژن ہے. ایک تو آئیس کے پاس اتنے ریسورسز بھی نہیں ہے, لیکن پچھلے کئی ماہ سے کافی ڈیپورٹیشنز ہو رہی ہیں, جہاز بھر بھر کے لوگوں کے جا رہے ہیں باہر. لیکن وہ جیسے پہلے بھی دوسرے ہمارے مہمان نے بھی کہا, یہ کوئی مسئلے کا علاج نہیں ہے, اور لگتا یہی ہے کہ یہ اس کو سیاسی اپنے دیش کی حمایت پختہ کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں کی جا رہی ہیں. کیونکہ جب بھی یہ کوئی اعلان ہوتا ہے تو حکومت کے اندر ہی نہ صرف سیاسی سرکلز میں بلکہ جو ایجنسیز ہیں ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے والی, ان کی طرف سے بھی بیانات کئی کانٹرڈکٹری آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ واپس آپ کے سوال کی طرف کہ جی ہاں, ایک تھوڑی سی جگہ ہے کسی قسم کی ریلیف ڈپورٹیشن سے ملنے کی, لیکن وہ دروازہ تقریباً بند ہوتا چلا جا رہا ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب محمود. اور محسن ظہیر صاحب ہمارے ساتھ تھے, امیگریشن کے معاملے پر بات کر رہے تھے جو کہ امریکہ میں ایک کافی پیچیدہ مسئلہ ہے جس میں اصلاحات کی بہت عرصے سے کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن ابھی تک اس میں کامیابی نہیں ہوئی. اور دونوں تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ 2020 کے انتخابات کے بعد اگر کوئی صورت سامنے آ سکے گی تو آ سکے گی. تو آئیے اب پروگرام کی بالکل آخری سیگمنٹ ہے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسپورٹس کے بارے میں ہے. پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ میں اچھا چھٹا میچ اپنا آج کھیلا جو جنوبی افریقہ کے خلاف تھا. پاکستان کے کپتان سرفراز احمد نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ بھی کیا اور پاکستانی ٹیم نے مقررہ 50 اووروں میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 308 رنز بنائے اور یوں جنوبی افریقہ کے سامنے 309 رنز کا ہدف موجود ہے. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت معروف کامنٹیٹر ہیں اور ایک زمانے میں بہت آپ نے ان کو سنا ریڈیو پر بھی اور ٹیلی ویژن پر بھی, حسن جلیل. اور ابھی تھوڑی دیر میں اسد حسن کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں. السلام علیکم حسن.
وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ خاص طور پر ویکینڈ پہ جب ہم جگاتے ہیں. میچ کی تازہ ترین صورتحال بتائیے گا آپ سننے والوں کو.
بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کیونکہ یہ ڈو اور ڈائی میچ ہے دونوں ٹیموں کے لیے, خاص طور سے پاکستان کے لیے, کیونکہ ہماری ساری توجہ پاکستانی کرکٹ ٹیم پر ہے. لیکن ابھی تک سچویشن اچھی ہے کیونکہ پاکستان نے ایک اچھا اسکور بنایا, 308 رنز انہوں نے بنائے اور اچھی کنٹریبیوشن بیٹسمینوں نے کی. اور میں آج پاکستان کی باڈی لینگویج بھی خاصی ڈفرینٹ ہے اور جو ابھی تک پرفارمنس ہے وہ بھی بڑی اچھی ہے, خاص طور سے بالنگ بڑی ٹائٹ لائن اور لینتھ کے ساتھ بالنگ کر رہے ہیں. ابھی چوتھی وکٹ گری ہے اور ڈو پلیسی جو ساؤتھ افریقہ کے کپتان ہیں وہ آؤٹ ہوئے ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک وکٹ مزید جلدی حاصل کر لی جائے تو پھر پاکستان کی جو ہے سپر میسی ہے وہ تقریباً کنفرم ہو جائے گی.
اچھا اسد بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم اسد. اسد سن رہے ہیں مجھے؟ اسد کو شاید ہماری آواز نہیں جا رہی. اسد سن رہے ہیں آپ مجھے؟ نہیں آ رہے. اچھا حسن آپ سے ایک اور سوال تھا میرا کہ پاکستان نے اس میچ میں شعیب ملک اور حسن علی کی جگہ حارث سہیل اور شاہین شاہ آفریدی کو شامل کیا, یہ تبدیلیاں کیسی رہیں؟
یہ تبدیلی بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی کیونکہ شروع کے دو میچوں میں ایک بات بڑی صاف ظاہر ہو گئی تھی. شعیب ملک کا دیکھیے جہاں تک تعلق ہے, ان کی بڑی خدمات ہیں اور بڑے اچھے وہ آل راؤنڈر رہے ہیں, لیکن انگلینڈ میں ان کی پرفارمنس ہمیشہ بہت ویک رہی اور انہوں نے کبھی کوئی بڑا اسکور نہیں بنایا اور اس وقت آؤٹ آف ٹچ بھی تھے. پچھلے ایک سال سے وہ کوئی اسکور بھی نہیں کر رہے تھے نمایاں, انہیں متعدد مواقع دیے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پہلے ہی ڈراپ کر کے, حارث سہیل کے بارے میں ہم یہ شروع سے ہی کہتے آئے ہیں کہ حارث سہیل بابر کے بعد دوسرے ٹیکنیکلی سب سے ساؤنڈ بیٹسمین ہیں, تو میں سمجھتا ہوں انہیں پہلے موقع دینا چاہیے تھا. اور حسن علی بالکل آف کلر ہیں, نہ ان کی لائن اور لینتھ ہے, نہ ان کی اسپیڈ ہے, نہ وہ گیند کو موو کرا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھا فیصلہ ہے.
اچھا,
لیکن میرا یہ خیال تھا کہ حسنین کو موقع دینا چاہیے تھا کیونکہ وہ بڑی دیر سے سائڈ لائن پر ہیں. لیکن بہرحال شاہین آفریدی نے بھی آج اچھی بالنگ کی ہے.
اچھا, اب اسد ہمارے ساتھ ہیں. اسد, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
ایک تو آپ کو ہم چھٹیوں میں بھی تنگ کر رہے ہیں, لیکن اینی ویز ہمیں پتا ہے کرکٹ سے کبھی آپ چھٹی نہیں لیتے. تو اسد, یہ بتائیے گا کہ جنوبی افریقہ نے 4 وکٹیں ابھی ان کی چلی گئیں, 30 اوورز میں 136 رنز ہیں, تو اب باقی 20 اوورز میں 8.38 کی اوسط سے 173 رنز بنانے ہیں, پاکستان کے لیے کیا امکانات ہیں؟
حسن جلیل صاحب, جیسے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج پاکستان کی ٹیم کا مورال اور اسپرٹ وہ بہت بہتر ہے, ٹیم کمبینیشن بھی امپروو ہوا ہے, نئے لڑکے آ کے انہوں نے پرفارم بھی کیا ہے. سو کہنا چاہیے کہ اگر ہم پروجیکشنز دیکھیں جو میچ میں بھی نظر آ رہی ہیں, یہ اوور آل باڈی لینگویج سے, سو میچ کا جھکاؤ جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہے یا پاکستان کی گرپ میچ کے اوپر زیادہ ہے. لیکن اگین یہ کرکٹ ہے, اس موقع کے اوپر بھی اگر 60-70 رنز کی اگر ایک تیز پارٹنرشپ ہو جاتی ہے تو ساؤتھ افریقہ واپس میچ میں آ سکتا ہے. لیکن ساؤتھ افریقہ کا بھی کم و بیش وہی حال ہے اس ایونٹ کے اندر جو پاکستان کا رہا ہے, اور وہ زیادہ ولنریبل ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم کے باہر جو پلیئرز ہیں وہ بیسٹ پلیئرز میں سے سلیکٹ ہوگی, اس سے بہت سارے پلیئرز اس میں اویلیبل نہیں تھے. سو جنہوں نے ریسنٹلی ریٹائرمنٹ لے لی وہ اپنا کمبینیشن بنانے میں اسٹرگل کر رہے ہیں, اور پاکستان سے بھی زیادہ ان کی بری پرفارمنس رہی ہے اس ایونٹ کے اندر. سو وہ کافی ڈیمورلائزڈ ہیں. میچ ان کے لیے اس میچ میں واپس آنا یا جیتنا آسان نہیں ہوگا, لیکن ناممکنات میں ابھی تک نہیں ہے. پاکستان کی گرپ کافی مضبوط ہے.
اچھا حسن, ایک بات بتائیے, آج کل جو ہم سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کسی اور انداز میں ہمیں نظر آتی ہیں, دکھائی جاتی ہیں, ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں, تو بڑا کوئک کامنٹ کریے گا کہ پاکستان کی ٹیم جب بھی ظاہر خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے مایوسی تو ہوتی ہے فینس کو, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر ان کا مؤاخذہ کیا جاتا ہے یا احتساب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, آپ کے خیال میں اس سے کیا ٹیم کا مورال خراب نہیں ہوتا ہوگا؟
نہیں, میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا نے بڑی خرابی پیدا کی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیے, آپ کرکٹ کو ڈسکس کریں, ٹیکنیک کو ڈسکس کریں, جو غلطی ہیں ان کی نشاندہی کریں, لیکن ذاتیات کو نشانہ بنانا جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں ہے, اور اس سے ظاہر ہے پلیئرز ڈسکریج بھی ہوتے ہیں, ڈی مورلائز بھی ہوتے ہیں, اور اوور آل جو ہے نا فارمیٹ پہ اثر بھی پڑتا ہے,
تو متاثر تو ہوتے ہیں اس سے. اسد, آپ خاص طور پر ان چیزوں کے بارے میں دیکھتی ہوں, آپ لکھتے بھی ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں, لوگوں کو بتانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, آپ کس طرح سے اس بات کو کہنا چاہیں گے اپنے لوگوں کو جو اس وقت آپ کو سن بھی رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ, حسن جلیل نے تو بتایا کہ ظاہر ہے کہ ذاتیات پہ نہیں اترنا چاہیے, تو کس طرح کا تجزیہ ہونا چاہیے, کس طرح سے ایک کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور ان کو کوئی زیادہ ان کا مورال بوسٹ کرنے میں بھی مدد ملے؟
دیکھیں, سب سے پہلے تو بجٹ یہ ہے کہ جتنا بھی وہ برا پرفارم کرے نا, کسی بندے کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ ان کی ذاتیات کے اوپر حملے کریں, ان کی فیملی خاص طور پہ جب ان کے ساتھ موجود ہو سو ان کو وہ کریٹیسائز کرے, سو یہ ہیراسمنٹ میں آتا ہے. سو تنقید اور ہیراسمنٹ کے اندر بہت فرق ہے. سو جس طرح پلیئرز کے ساتھ خاص طور پہ انڈیویجولی کچھ لوگوں نے بیہیو کیا ہے وہاں پہ, وہ بہت برا تھا. سوشل میڈیا کے اوپر بھی سخت ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے. کرکٹ کے اوپر, کرکٹنگ اسکلس کے اوپر, ان کی صلاحیت کے اوپر وہ بات کر سکتے ہیں, تنقید بھی کر سکتے ہیں, سجیشن بھی دے سکتے ہیں, لیکن جب کوئی ایونٹ جاری ہو خاص طور پہ, ابھی ورلڈ کپ اوور نہیں ہوا, اور بائی دا وے جس طرح سے دا موسٹ فیوریٹ انگلینڈ اس نے 2 میچز لوز کر دیے ہیں اور باقی اس کے 3 میچز اسٹرانگ ٹیموں کے خلاف ہیں, سو انگلینڈ بذات خود جو ایک لمحے کے لیے لگ رہا تھا 2 دن پہلے تک کہ انگلینڈ تو انبیٹن ہے اور وہ آرام سے جو ہے نا, انبیٹن تو نہیں پاکستان سے ہار گئی تھی, لیکن یہ کہ وہ آرام سے کوالیفائی کر رہی ہے. صرف نیوزی لینڈ کے بارے میں تھا کہ شاید وہ چوتھی کنٹینڈر بنے, نیوزی لینڈ اب زیادہ بہتر پوزیشن میں اور انگلینڈ اسٹرگل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے.
مجھے میرا یہی سوال بھی تھا,
پاکستان کے لیے ابھی چانسز ٹیل اوور نہیں ہوئے کیونکہ انگلینڈ جو ہے جس طرح سے اس کی ایکویشن بن رہی ہے, انگلینڈ اسٹرگل کر رہا ہے, اگر 2 میچز ہار جاتا ہے تو پاکستان نہ صرف یہ کہ 4 میچز تو کیا, 3 میچز کے ساتھ بھی وہ کمپٹیشن میں رہ سکتا ہے. سو لڑکی آج جس طرح سے پرفارم کر گئے, میں یہ بالکل کانفیڈنٹ ہوں, ان ون انڈیا جیسے ایک سینسٹیو میچ ہارنے کے بعد بھی میں نے یہ اس میں لکھا تھا کہ اگر میں پاکستانی پلیئرز کا اور انڈین پلیئرز کا یعنی ٹیم کا کمپیریزن کروں تو مجھے اپنے اسکل سیٹ کے اندر کوئی بہت زیادہ ڈفرینس نظر نہیں آتا. ہاں, مینٹلی وہ بہت اسٹرانگ ہے اور یہ چیز ان کو جو ہے وہ بینیفٹ کرتی ہے, سسٹم ان کا بہتر ہوا ہے جہاں سے ان کی گرومنگ ہو رہی ہے, نرچرنگ ہو رہی ہے, سو یہ چیز ہے جو ان کو ایڈوانٹیج دیتی ہے. پھر آف کورس فیلڈ کے اندر بھی
لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں اگر یہ لڑکے اس طرح سے کھیل رہے ہیں یا اپنے آپ کو سٹیبل نہیں رکھ پائے, کانفیڈنس اپنا مینٹین نہیں رکھ پائے, تو اس کی وجوہات بھی ہیں. پچھلے دس سال سے یا اس سے زیادہ عرصے سے پاکستان میں کرکٹ نہیں ہوئی ہے. یہ جو ہیروئزم پلیئرز کے اندر آتا ہے جی, اس کو انہوں نے مس کیا ہے, جس سے کانفیڈنس بڑھتا ہے.
بہت بہت شکریہ اسد حسن, پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے اور حسن جلیل جہاں سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے. اس وقت بہجت آپ کی دنیا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر یاسمین جمیل اور شہناز نفیس اور انجینئر تین وانگ کو بھی اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.